اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد بیدد کل ذرت میات الفرق مرتین. سورہ انفال آیت نمبر 70.
یا ایوہ النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
اے نبی، اپنے ہاتھ تلے کے قیدیوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا، اور پھر گناہ بھی معاف فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے ہی.
یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى. یہ جو ہے، جس وقت بدر کی لڑائی ختم ہو گئی اور 70 قریش گرفتار ہو گئے، 70 مارے گئے، اب یہ جو قریش ہیں، یہ جو گرفتار ہیں، ان کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ آپ کے پاس جو قیدی آئے ہیں، یعنی یا علم اللہ فی قلوب خیرن یوتیکم خیرن مما اخذ منکم و یغفر لکم واللہ غفور الرحیم. اگر تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ نیک نیتی دیکھے گا، جو تم سے لیے گئے اس سے بہتر دے گا، پھر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ بخشنے والا ہے. اب جو یہ قریش گرفتار ہو کے آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن ان سے فدیہ تو لیا جائے گا، جرمانہ تو ان سے لیا جائے گا، وہ معاف نہیں ہوگا. اب یہ مسلمان کیوں ہوئے، کس وجہ سے ہوئے، اب یہ نیتوں کا حال تو اللہ کو معلوم ہے، اللہ ہی جانتا ہے ان کے نیتوں کا حال. اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارے نیتوں میں خیر ہے، خیر اس کا کیا مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مسلمان ہو گئے اس وقت، اگر اس نیت سے کہ تم سے جو جرمانہ ہے وہ نہ لیا جائے تو یہ نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے اس اسلام پہ قائم رہے اور تم نے دین اسلام کو نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تم سے فدیہ لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں اچھا اور بہتر دے گا، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اب اس آیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے فرما رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو ہم خرچ کرتے ہیں تو وہ ضائع نہیں جاتا، لیکن ہمیں اپنی نیتوں کو سلامت رکھنا ہے، سوچنا چاہیے. میں نے تو اس سے نتیجہ دیکھ لیا کہ ہم تو میدان بدر میں نہیں ہیں، لیکن مجھے اس سے کچھ نہ کچھ تو نتیجہ نکالنا ہے اس آیت سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، ایک جماعت کی، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت ہیں، ان کی جو حضور ان کے لیڈر ہیں اور جتنے صحابہ ہیں یہ ایک جماعت کی شکل ہے. اب یہاں اشارہ ہے کہ تم اس جماعت پہ جو تم خرچ کرو گے تن من دھن، تو اس کو اللہ، اگر تم نے مستقل مزاجی رکھی، اپنی نیتوں کو سلامت رکھا، اور تم نے اس سے دنیاوی فائدہ نہیں، بس صرف اللہ کی رضا ہی نیت رکھی، دنیاوی کی ملاوٹ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو تم دو گے اس سے تمہیں بہتر دیا جائے گا، اس سے اچھا دیا جائے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، کہ اللہ سے زیادہ معاف کرنے والا اور رحیم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہہ رہا ہے. تو اب ہم جو اس وقت جماعت پہ خرچ کر رہے ہیں، جس صورت میں بھی خرچ کر رہے ہیں، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی جماعت کو کیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں، یہ آئے گا کہ یہ کیوں جماعت کی طرف اشارہ ہے. اس لیے کہ جو جماعت ہے وہ اللہ کی جماعت ہے اور وہ اللہ کے دین کو پھیلا رہی ہے، تو اس کو مضبوط کرنا، اس کو طاقت دینا ہمارا کام ہے، ہمارا فرض منصبی ہے. اگر میں تو کہوں، اگر ہم جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہم اس کو نہیں دے رہا, اس کو خون نہیں دے رہا ہے, تو وہ کیسے ترقی کرے گا, وہ تو مر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ تو ظاہر ہے ہم جماعت پہ جو خرچ کر رہے ہیں وہ ہم کسی مفاد کے تحت نہیں کر رہے, وہ ہم اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے دیدار کے لیے, اللہ کو پانے کے لیے کر رہے ہیں. یہ نیت ہونی چاہیے. اس میں یہ ہے کہ اگر تمہاری نیت سلامت رہی اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو وہ تم نے مستقل مزاجی سے اس کو جاری رکھا, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اس سے بہتر دوں گا. اور اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے دلوں کا علم ہے, اس سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ مجھے اپنے دل کو دیکھنا ہوگا, اپنی نیت کو دیکھنا ہوگا کہ میں دنیاوی مفاد کے تحت استعمال کر رہی ہوں, یعنی دنیاوی کوئی چیز حاصل, مقصد حاصل کرنا چاہ رہی ہوں, اس میں ثواب کی نیت بھی آ جاتی ہے, اس میں اولاد بھی ہے, یہ ہے, یہ خواہشات بھی ہیں, یہ سب نہیں. ایک ہی مفاد میرا ہونا چاہیے, وہ ہے اللہ کی رضا, اللہ کو پانا, اللہ کا دیدار, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے جو بھی تم نے تن من دھن خرچ کیا اس سے اچھا تمہیں دوں گا, تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا, میں اللہ زیادہ غفور و رحیم اور معاف کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں گے تو یہ تو اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے ہیں, آخر اس نے انہیں گرفتار کرا دیا, اور اللہ علم و حکمت والا ہے.
اب وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اگر اللہ تعالیٰ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کس کی طرف اشارہ ہے, اس طرف اشارہ ہے کہ یہ اللہ کی نیت سے مسلمان ہونے کی ان کی نیت نہیں ہے, اس وقت اپنی جان چھڑانے کی نیت ہے, یا اپنا فدیہ معاف کرنے کا, جو جرمانہ ہے اس کو معاف کرنے کی نیت ہے. اگر جرمانہ معاف ہو جائے گا اور یہ آزاد ہو جائیں گے تو پھر اس میں آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یوری دو خیانت کا فقط خان اللہ من قبل و فہم کا نامن اللہ علیم حکیم. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ تم سے خیانت کرے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پہلے اللہ سے خیانت کر چکے ہیں, اور اللہ عالم ہے اور حکمت والا ہے. اب یہاں حضور کو کہا جا رہا تھا یہ اس کہ آپ جب یہ لڑائی بند کرنا چاہیں اور صلح کرنا چاہیں تو آپ ان سے صلح کریں, لیکن اگر یہ آپ سے صلح ضرور کریں جھکیں, لیکن اگر آپ سمجھیں کہ یہ خیانت کریں گے تو آپ اس کی پرواہ نہیں کریں, میں آپ کے لیے کافی ہوں. اللہ کہتا ہے میں آپ کے لیے کافی ہوں. تو یہاں اللہ تعالیٰ اسی طرف ہے کہ اگر آپ اس وجہ سے ان سے صلح نہیں کر رہے کہ یہ خیانت کریں گے, یعنی جھوٹ بول رہے ہیں, معاہدہ توڑ دیں گے, دوبارہ حملہ کریں گے, تو اللہ کہہ رہا ہے اس کی پرواہ نہیں کریں, آپ اس کی پرواہ نہیں کریں. یہ تو اللہ سے پہلے ہی خیانت کر چکے ہیں. اب یہ اللہ سے خیانت کا کیا ہے؟ اللہ سے خیانت کا یہ ہے, سب سے بڑی خیانت جو ہم لوگ کر رہے ہیں, انسان جو کر رہا ہے, وہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں سے جو قیامت تک آئیں گی ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے, لست بے ربکم, تو انہوں نے جواب دیا تھا قالو بلا, کہ ہاں تو ہی میرا رب ہے. ہر انسان نے جو قیامت تک آئے گا وہ اتنے. تو اب اس ہم رب اب ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ جو رب ہے یہ تمام قیامت تک جو انسان آئیں گے سب کا رب ہے. رب کا لفظی معنی ہے پالنے والا, انسان کی ضرورتیں پوری کرنے والا, اس کی روح کی, اس کے جسم کی, یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے انہوں نے تو پہلے ہی وہ معاہدہ توڑ دیا, خیانت کی. اب چلیں ہم نان مسلموں کی طرف نہیں جاتے, ہم اپنی طرف جاتے ہیں, ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم نے خیانت کی ہے مجھ سے. اب خیانت کیا ہے؟ سب سے پہلے جو ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو ہم نے پڑھتے ہیں, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے, اللہ ہی ہمارا معبود ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہیں. اب معبود کا مطلب پالنے والا, جو مقصد زندگی ہو, جس نظریے کے تحت اللہ کا نظریہ قرآن ہے, پیغام اللہ کا قرآن ہے اور اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا ہے, اگر اس کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہے اور ہم اس کے خلاف چل رہے تو ہم خیانت کر رہے ہیں. جہاں ہم اپنی مرضی داخل کریں گے وہاں خیانت ہو جائے گی, جہاں ہم اللہ اور رسول کے حکم کو توڑیں گے وہاں خیانت ہو جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کی فکر نہیں کریں, یہ خیانت پہلے بھی کر چکے ہیں, لیکن یہ میں نے آپ کو اب یہاں میں دوبارہ جنگ بدر کی طرف جاؤں گی. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو میں نے آپ کے قابو میں دے دیا, خیانت تو یہ کر رہے تھے لیکن میں نے ان کو آپ کے قابو میں دے دیا, بدر میں تو قابو میں آ گئے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ اور رسول کے خلاف زندگی گزارے گا ایک نہ دن اللہ کے قابو میں آ جائے گا, ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے گا. اب کب پکڑے گا, کیسے پکڑے گا, یہ اللہ کو معلوم ہے, انسان کو معلوم نہیں ہے. وہ بہتر جانتا ہے کیونکہ علیم ہے, وہ بہتر جانتا, حکیم ہے, وہ حکمت رکھتا ہے. وہ اس نے ابھی نہیں پکڑا, کیوں نہیں پکڑا؟ اب بدر کے مسلمانوں میں منافق بھی تھے اور بہت سے لوگ آئے تھے لڑائی میں, لیکن سب تو قتل نہیں ہوئے, کسی کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا اور وہ پھر بعد میں جا کے مسلمان ہو گئے. تو اب حکیم, اس میں حکمت ہے اللہ کی کہ کس کو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے اور کس کو اللہ تعالیٰ اس وقتی طور پر معاف کر دیتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ, اب اسے مجھے اپنے لیے سمجھنا ہے کہ مجھے خیانت نہیں کرنی, اللہ کی حاکمیت کو ماننا ہے, اللہ کی حکمرانی کو ماننا ہے, اور اللہ نے جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا ہے اس کے مطابق مجھے زندگی گزارنی ہے. اس میں مجھے اپنی رائے نہیں شامل کرنی, اپنی خواہش نہیں شامل کرنی, مجھے ٹوٹلی اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی صبح سے شام تک, پیدائش سے موت تک گزارنی ہے. نہیں گزاریں گے کس کا نقصان ہے, ہمارا ہی نقصان ہے. آخر اللہ تعالیٰ ہم پہ قابو پا لے گا, اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير.
جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی, یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. اور جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی, تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں. ہاں اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے, سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے. تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ خوب دیکھتا ہے.
اب اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے, اس آیتوں کو, ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا بأموالہم وأنفسہم فی سبیل اللہ, وہ لوگ, وہ مسلمان جنہوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف, جہاد کیا مالوں سے اور اپنے جان سے اللہ کی راہ میں, اور والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض, اور وہ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی, یہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والذین آمنوا, وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا. اللہ کہہ رہا ہے لیکن وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے مکہ میں لیکن انہیں ہجرت نہیں کی, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی کوئی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے, تم ان کی کوئی مدد نہیں کرو گے جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں. تَنَصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ نَصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. لیکن ہاں اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں یعنی دین کا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو تم ان کی ضرور مدد کرو, لیکن آپس میں تم لوگوں کے میں قوم کے درمیان میں ملکوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس کا تمہیں خیال رکھنا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے تمہارے کاموں کو جو تم کر رہے ہو. اچھا اب اس کو یہاں ہمارے لیے اب اس آیت کو ہمارے لیے سمجھنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہاجروا ہجرت کی, اس وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی وہ فرض تھی. جن مسلمانوں نے ہجرت کی اور جن میں نہیں کی اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی ہیں. جنہوں نے ہجرت کی وہ ان کو انہوں نے آپس میں اب جب مدینہ آئے تو وہ تو لوٹے پوٹے آئے تھے کچھ بھی نہیں تھا, لیکن انصار نے ان کی مدد کی. اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ مخات کا کروایا تو ہر ایک بھائی بھائی ہو گیا, یعنی اتنا زبردست حضور نے ایک معاہدہ مہاجر اور انصار کے درمیان میں کروایا کہ آج تک وہ مثالی وہ ہے کہ اگر ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا مہاجروں کے پاس, تو انصار کے پاس اگر زمینیں ایک جریب تھی یا دو کنال تھی یا چاند کنال تھی تو انہوں نے آپس میں تقسیم کی, دو گھر تھے تو وہ تقسیم کیے, یہاں تک کہ ایک شخص نے مثال کے طور پہ بتا رہی ہوں ایک شخص کی مہاجر کی بیوی نہیں تھی, ایک شخص کی دو بیویاں تھیں, حضور نے اس کو بھائی بھائی بنایا تھا تو انہوں نے اپنے ان سے کہا کہ حضور نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے آپ کی بیوی نہیں ہے, آپ میری بیوی سے جو چاہیں گے میں اس کو طلاق دے دوں گا آپ اسے شادی کر لیں, یہاں تک یہ وہ ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. اب یہاں آپ لوگ ایک چیز نوٹ کریں, یہاں کوئی خونی رشتہ نہیں ہے, یہاں یہ جو رشتہ ہے یہ صرف اللہ اور رسول کی محبت کا رشتہ ہے, یہ چیز اس میں نوٹ کرنے کی ہے صرف انر. پھر دوسری چیز اس میں کیا نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جنہوں نے مسلمان تو ہو گئے لیکن ہجرت نہیں کی, ہجرت کا تو اس وقت حکم تھا فرض تھا نہیں کی, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کی کوئی مدد نہیں کرو گے. ان مسلمان بھائیوں کی جو مکہ میں ہیں اور تکلیف میں ہیں تم کوئی مدد نہیں کرو گے ان کے, انہیں ہجرت کرنی چاہیے تھی, لیکن مدد کہاں کر سکتے ہو جہاں وہ دین سیکھنے کے لیے مدد مانگے. اور لیکن اس میں بھی تمہیں خیال رکھنا ہوگا کوئی لڑائی جھگڑا دنگا فساد کوئی ایسے وہ نہیں ہوگا, صرف دین سیکھنے کے متعلق آپس میں بات چیت کر سکتے ہو اور وہ کر سکتے ہو, لیکن تمہیں قوم اور قوم اس میں وہاں کے اس کے معاہدے کے مطابق تمہیں عمل کرنا کو. اب اس کی مثال میں آپ لوگوں کو ایسے دوں, اب انڈیا ہے مسلمان وہاں ہیں ان کی ہم اخلاقی مدد کر سکتے ہیں جتنی بھی ہو, لیکن ان کو ہم اسلحہ نہیں دے سکتے, ان کو کسی قسم کے فوجی امداد نہیں دے سکتے کیونکہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے. جہاں مسلمان تکلیف میں ہے اب پوری دنیا میں جہاں مسلمان تکلیف میں ہے وہاں ایک دم دوسرا مسلمان اٹھ کر اس ملک میں پر حملہ نہیں کر سکتا, تو یہ تو آپس میں سب کے معاہدے ہوتے ہیں, اگر وہ کرے گا تو جنگیں چھڑ جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ جس قوم جو مسلمان جس ملک میں ہے وہ وہاں کا قانون فالو کرے گا, اگر اس کو دینی مدد چاہیے تو وہ دینی مدد لے سکتا ہے اخلاقی مدد لے سکتا ہے, لیکن جنگی طور پر یا کسی اور طور پر وہ مسلمان دوسرے ملک کے مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتا. اچھا یہ تو وہاں کہو گے, اب اس کو مجھے اپنے لیے سمجھنا ہے, یہ تو ایک سیاسی پہلو کے طور پہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہیں ہجرت کرنی ہوگی, اب میں یہ اپنے لیے نکال رہی ہوں. اللہ کہہ رہا ہے ان الذین آمنوا ہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, یہ جو ہجرت ہے یہ قیامت تک ہے. اب ہجرت کا معنی کیا ہے؟ مائگریٹ کرنا. ایک ہمارے لیے ہجرت کیا ہے؟ برے اخلاق سے, برے رویوں سے, اللہ کی نافرمانی, رسول کی نافرمانی سے اللہ کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کی طرف چلے جانا, منتقل ہو جانا, یعنی تمام برائیاں اللہ کی تمام نافرمانیاں تمام کچھ ہم چھوڑ دیں گے اور اب ہم اللہ کو لے لیں گے, اللہ کی رضا لے لیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اسوہ حسنہ لے لیں گے. اب جب یہ لیں گے تو اس میں ہم قربانیاں دیں گے, مال کی بھی دیں گے, اپنی جان کی بھی دیں گے. کیوں دیں گے؟ اللہ کے لیے, اور کوئی مقصد نہیں ہے. جو ہم نے ہجرت کی ہے وہ اللہ کو پانے کے لیے کی ہے, اللہ سے ملاقات کے لیے کی ہے, اللہ کے دیدار کے لیے کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رسائی کے لیے, فی سبیل اللہ, اللہ یہاں صرف اللہ مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو اب اس میں مالی قربانی بھی ہے اور جانی قربانی بھی ہے اور ہجرت بھی ہے, یہ تین چیزیں, تینوں چیزیں اس میں آ گئی. اب جب اس, یہ ہم نے ارادہ کر لیا اور یہ سوچ لیا, اب میں ہم اپنی جماعت کا کہیں گے کہ ہم نے ارادہ کر لیا, ہم نے سوچ لیا, تو ہمارا خونی رشتہ کوئی نہیں ہے, ہمارا اب رشتہ صرف اللہ اور رسول کا ہے. تو اب ہم ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں, اب ہم ایک دوسرے کی ہر جگہ جہاں ضرورت ہوگی وہاں ہم مدد کریں گے ضرور, کیونکہ اب ہم بہن بھائی ہیں, ایک دوسرے کے دوست ہیں, ایک دوسرے کے ولی ہیں, یہ اللہ نے کہا ہے, ایک دوسرے کے دوست ہیں, ولی ہیں, جگری دوست ہیں. لیکن اب ایک ایسا میرا بہن بھائی, ایسے میرے ارد گرد کے لوگ جو اللہ کی طرف نہیں ہیں, اللہ کے راستے کو نہیں لیا, اللہ اور رسول کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے. میں ان کی مالی مدد تو کر سکتی ہوں, اخلاقی مدد تو کر سکتی ہوں, لیکن میں ان سے وہ روحانی اور محبت کا رشتہ نہیں رکھ سکتی. اگر رکھوں گی تو وہ میں نقصان اٹھاؤں گی. فوقیت کس چیز کی ہے؟ اس جماعت کے لوگوں کی جس کے ساتھ میں جڑ گئی ہوں, وہ ہمارا رشتہ اللہ اور رسول کا ہو گیا ہے. اب ہمیں دنیاوی لحاظ سے کچھ نہیں دیکھنا ہوگا, ہمیں ہر جگہ اللہ اور رسول کے نظریے سے ایک دوسرے سے برتاؤ کرنا ہے. اب ہمارے ساتھ جو جڑے ہوئے نہیں ہیں ان کے ساتھ ہم اچھے اخلاق سے تو رہیں گے, ان کی خدمت تو کریں گے, مالی اور جانی خدمت بھی کریں گے, کیونکہ رشتہ دار ہیں سب, وہ بھی کریں گے, لیکن دلی تعلق نہیں رکھیں گے, محبت کا تعلق نہیں رکھیں گے, ان کی صحبت زیادہ اختیار نہیں کریں گے, ان سے دور رہیں گے, کیونکہ 5 منٹ کی صحبت بھی اثر رکھتی ہے, ان کے معاملات میں ہم دخل اندازی نہیں کریں گے, ان کے رسم و رواج میں ہم شامل نہیں ہوں گے, ہر جگہ ہم ان سے دور ہوں گے. اچھا اب یہ دور ہو گئے تو ہم دور کیوں ہوئے؟ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے, آپ لوگ تو پریشان ہو جائیں گے کہ ہم تو اکیلے ہو جائیں گے. تو جو جتنا اللہ سے شدید محبت کرے گا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ اکیلا ہوتا چلا جائے گا. کیوں؟ کہ وہاں وہ دنیا والوں سے اکیلا ہوگا, وہاں اللہ سے جڑے گا, تو وہ اکیلا تو نہ ہوا, میں تو نہیں سمجھتی کہ وہ اکیلا ہے, وہ اللہ سے جڑا ہوا ہے. دنیا والے اسے اکیلا سمجھ رہے ہیں, لیکن وہ خود کو اکیلا نہیں سمجھتا, کیونکہ وہ اللہ سے وہاں جڑ گیا ہے. دنیا کی نظر سے دیکھو تو لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے, اس نے وہ اس اپنے آپ سے دور کر دیا ہے, وہ دور ہو گیا ہے, لیکن اگر وہ صحیح معنوں میں اللہ اور رسول اپنے مرشد سے جڑا ہوا ہے تو وہ اکیلا نہیں ہے, وہ اللہ اور رسول کے قریب ہے. دنیا والوں سے اس لیے دور ہو گیا کہ دنیا والے اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں. اور اللہ پسند نہیں کرتا جو اللہ اور رسول کا مخالف ہے. اللہ اور رسول کا جو کہنا نہیں مانے گا وہ تو مخالف کے اس میں آئے گا. جو اللہ اور رسول کا مخالف ہے, اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا, اب مجھے اس سے دور رہنا ہوگا. اب یہاں دونوں اللہ تعالیٰ نے دونوں لحاظ سے ہمیں بتا دیا. اب اس میں یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ایک مسلمان ہے وہ تم سے اس مدد مانگنا ہے تو تم اسے مدد تو دے سکتے ہو, لیکن اس سے محبت نہیں کرو گے. اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, میرے ہر کام سے خبردار ہے. تو مجھے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے. کیوں, میں اس میں بتاؤں واقعہ. جب بدر کی وہ ہوئی, فتح ہو گئی, 70 قریش والے آئے. اب دیکھیں میں آپ کا اس کا پس منظر بتا رہی ہوں. 70 گرفتار ہوئے کافر. اب اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی بندے بھی تھے, حضرت ابو بکر کے بیٹے بھی تھے, باپ بھی تھا, یہ بھی تھا, تمام صحابہ کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار تھے. جب وہ آئے تو انہوں نے فیصلہ کیا ان کے ساتھ کیا کریں, مشورہ کیا, حضور نے مشورہ کیا تو سب نے مختلف مشورے دیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ حضور جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اس کو قتل کریں. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ آ گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ حضور اس وقت ہم کو ضرورت ہے مالی اس کی, تو بہتر ہے کہ ان لوگوں سے مالی مدد لی جائے, جزیہ لیا جائے. تو حضور نے یہ والا مشورہ پسند کیا. اب اس میں جو اب یہ فیصلہ ہو گیا تو حضور نے سب کو مالی جرمانہ لگایا. تو کچھ تو کچھ نے تو مان لیا, لیکن کچھ بہانہ بازی کرتے رہے. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. تو حضور نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں, نہیں دے سکتے جرمانہ, ایسا کرو کہ یہ کچھ ان کو مہاجرین میں سے ان کو تعلیم دو. تعلیم بالغ وہ کیا. ان میں ان جو تھے گرفتار لوگوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے, وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. اچھا انہوں نے بہانہ بازی شروع کر دی, میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور یہ ہے وہ ہے سب کچھ, وہ کہنے میں جرمانہ نہیں دے سکتا. حضور سے کہا میں جرمانہ نہیں دے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو حضور نے کہا کہ دیکھو تم جب لڑائی کے لیے آ رہے تھے تو تمہارے ذمے 20 غریب لوگ تھے جن کا خرچہ تمہارے ذمے تھا, جن کو تم لڑائی کی طرف لے کے آ رہے تھے, نمبر ایک. نمبر دو, جس رات تم آ رہے تھے اس رات تم نے اپنی بیوی کو سونا دیا, اور رات کے اندھیرے میں سونا دیا اور کہا یہ رکھ لو, پتہ نہیں میں مر جاؤں تو یہ تمہارے کام آئے گا. اب حضور نے یہ بات ان کو کہہ دی تو وہ حضور کو حقا بکر آپ کو کس نے کی پوچھا, حضرت عباس نے رضی اللہ عنہ پوچھا کس نے کہا, کہا اللہ نے. تو اس دن ان کے دل میں اسلام ان کی حقانیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی کہ دیکھو کہ رات کے اندھیرے میں حضور سے کیا پوچھی تھا. اللہ تعالیٰ ایک ایک منٹ کی حضور کو اطلاع دیتا, کوئی چیز حضور سے پوشیدہ نہیں تھی. لیکن حضور تو حلیم تھے, کریم تھے. تو حضور نے کہا بس ٹھیک ہے. تو وہ اس دن اسے, تو اب دیکھیں یہاں کسی کو معاف نہیں کیا. غلطی تھی, سزا بھگتو گے, جرمانہ دو گے, کوئی بہانہ بازی نہیں چلے گی. اور جرمانہ نہیں دے سکتے تو تمہیں یہ ڈیوٹی دی جاتی ہے, تم یہ کرو. تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھیں, قرآن کو سمجھیں, اللہ تعالیٰ کے مزاج کو سمجھیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں. جب تک ہم یہ اس طریقے سے قرآن کو نہیں لیں گے جیسے صحابہ نے لیا, اب ہم کہیں گے ہم ان کے درجے پہ تو نہیں پہنچ سکتے, وہ تو حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. بھائی ہم پہنچ نہیں سکتے, کون ان کے درجے پہ پہنچ رہا ہے, ان کے درجے پہ تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں, نیت کر کے کوشش تو کر سکتے ہیں. اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے میری طاقت سے زیادہ میرے اوپر کوئی ذمہ داری تو نہیں ڈالی، لیکن میں نیت تو کروں، کوشش تو کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تكن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔
کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا۔
والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اللہ کہہ رہا ہے یہ جو کافر ہیں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ الا تفعلوا تكن فتنة في الارض فساد كبير، اگر تم نے ایسا نہ کیا۔ کیسا نہ کیا؟ یعنی تم نے یہ جو آئے ہیں ان کو، ان پہ کنٹرول نہیں کیا، ان کو، ان سے جرمانہ نہیں لیا اور تم نے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا، تو یہ تو فساد کریں گے، یہ تو اور بھی وہ ہو جائیں گے۔ تو اس فساد سے بہتر ہے کہ ان پہ سختی کرو، ان کو راہ راست پہ لاؤ، ان کو سمجھاؤ، ان پہ جرمانہ رکھو، ان کو وہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ایک اشارہ اس طرف یہ ہے کہ یہ جو کافر ہیں مسلمان کے سامنے ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہود نصارہ مشرک آپس میں لڑیں گے، لیکن جہاں مسلمان سے ہوگا تو وہاں اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق کریں۔ کیوں؟ کہ جانا اللہ کے پاس ہے، حساب اللہ تعالیٰ میں سے لے گا، ایک ایک چیز کا، ایک ایک منٹ کا، ایک ایک ذرہ کا حساب لے گا، کیونکہ اس نے مجھے پیدا اپنے لیے کیا ہے، اپنی پہچان کے لیے کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے کیا ہے، اور میں بندگی کر رہی ہوں اپنے نفس کی۔ اس نے اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے، میں محبت کر رہی ہوں دنیا سے۔ تو اگر اس نے، میں نے اپنے پیدائش کے مقصد کو نہیں جانا اور ایسے ہی چلی گئی، تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ردی کی ٹوکری میں ڈالے گا، اور اس کی ردی کی ٹوکری مسلمانوں کے لیے دوزخ کا گڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، نقطوں کو سمجھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔